السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خبر فقه شافعي وإسلامي أفكار كزير اهتمام مورخة 3 مئي 2020 کو لائف فون پر آڈیو کے ذریعے اردو زبان میں سوالات کے جوابات مولانا عبد النور صاحب فخر دے ندوی اور مولانا شافع صاحب شاوندری ندوی کے زبانی اسلامی افکار ڈاٹ کام میں سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنا فہما. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس پروگرام کو فکر و خبر کی اسٹوڈیو سے لائیو کر رہے ہیں. یہ آڈیو آن لائن پروگرام ہے جس میں ہمارے قارئین کی طرف سے جو سوالات ہم تک موصول ہوئے ہیں ان سوالات کو انشاءاللہ ہمارے مہمان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے جوابات انشاءاللہ ان کی طرف سے ہم کو موصول ہوں گے. تو میں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے استاد اور فقہ شافعی پر ایک اچھی نظر رکھنے والے جوان سال و جوان ہمت عالم دین مولانا شافع صاحب ندوی موجود ہیں. میں ان کا فکر و خبر کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس وقت جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ اکثر وہی سوالات ہیں جو ہمارے قارئین کی طرف سے، سامعین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. انہی کے الفاظ میں ان سوالات کو یہاں ان کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے جوابات انشاءاللہ وہ ہم کو دیں گے. تو ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہمیں اس سلسلے میں موصول ہوا ہے، اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سوالات مختصر ہوں گے، یعنی جس کے جوابات ہاں یا نہ میں ہوں گے، تو اس کے جوابات مختصر ہی دیے جائیں گے، لیکن جو وضاحت طلب ہوں گے اور جن کو سمجھانا ضروری ہوگا انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت قرآن میں آتا ہے تو کیا سجدہ تلاوت کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، اس لیے قرآن مجید میں جو آیات سجدے کی ہے اس کو کرنا چاہیے، سنت ہے، ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. دوسرا سوال ہے، روزے کی حالت میں ناک یا منہ کے ذریعے دھواں اندر چلا جائے تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اگر روزے کی حالت میں دھواں ناک یا منہ کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر دھواں یا اسٹیم لیا جاتا ہے جس سے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے دھواں اندر چلا جائے اور اس کے اندر کوئی دوا یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے انسان دوا کے طور پر استعمال کرتا ہے اور وہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر چلا وہ ذرہ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، واللہ اعلم بالصواب.
اسی طرح ایک سوال موصول ہوا ہے جس کا بھی جواب یہی ہے جو ابھی آپ کو دیا گیا کہ روزے کی حالت میں گرم پانی سے بھاپ لینا کیسا ہے جبکہ ڈاکٹر نے مریض کو بھاپ لینے کی صلاح دی ہو اور بھاپ نہ لینے سے تکلیف ہوتی ہو، تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی آپ کو دیا جا چکا ہے. اس کے بعد، امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ سہون یعنی غلطی سے جہری کے بجائے سرن ایک رکعت مکمل کی، دوسری رکعت شروع کرنے والے تھے کہ ان کو یاد آ گیا کہ پہلی رکعت سرن پڑھائی ہے تو فوراً نماز توڑ دی اور نماز دہرایا. میرا سوال یہ ہے کہ نماز دہرایا جائے یا ایک رکعت سری اور دوسری رکعت جہری پڑھانے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا بھی جواب بہت آسان ہے. دیکھیے، نماز تین نمازوں کے اندر یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں جو ہم لوگ جہرن پڑھتے ہیں، بلند آواز سے قرات امام پڑھتا ہے، تو جہرن قرات کرنا یہ سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے. اس لیے پہلی رکعت میں سرن، دوسری رکعت میں جہرن اگر امام سے اس طرح کی قرات ہوتی ہے، اور پہلی رکعت میں سرن قرات کرتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ جہرن قرات پڑھاتا ہے، تو اس سے نماز ہوگی، نماز پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز کو توڑنے کی اس کی حالت میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بیٹے کی وفات ہوئی اور میں خود زخمی ہوا، کچھ سالوں بعد حکومت سے تھوڑی رقم اس طرح سے ملی کہ 60% کیش ملی اور باقی رقم 5 سال کی مدت کے لیے بینک میں ہمارے اکاؤنٹ میں فکس ڈپازٹ ہو گئی جو نصاب کی مقدار سے زیادہ ہے۔ اب جو رقم فکس ڈپازٹ ہو گئی ہے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے یا نہیں؟
جو رقم مال کے سلسلے میں، ہمیں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی مال جس کے ہم مالک بنتے ہیں، اسی وقت مالک بنتے ہیں، خصوصاً ہبا کے بعد یا ہمارے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد، اس وقت ہم مالک بنتے ہیں جب مال ہمارے قبضے میں آ جائے۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہونا قبضے کے مترادف ہے۔ جس وقت پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے، اس وقت کے بعد سے لے کر اگر ہجری سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سوال میں کہا گیا کہ 60% پہلے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، تو جس وقت ہمارے اکاؤنٹ میں 60% جمع ہو گئی، اس وقت سے 60% کا سال شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے سال کے آخر میں جتنی مقدار ہمارے اکاؤنٹ میں رہے گی، اس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مکمل قیمت پر زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ایک سال تک باقی رہتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
حیض و نفاذ والی عورت اگر پاکی کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لے، پھر اس کو خون دکھائی دے، تو اس دوران پڑھے ہوئے قرآن کا شمار کیا جائے گا یا دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟
حیض و نفاذ والی عورت کو اگر پاکی نظر آ جائے تو اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ اگر حیض اور نفاذ والی عورت کو پاکی اس وقت نظر آ جائے جب حیض کے ایام مکمل ہو گئے ہو، یعنی 15 دن مکمل ہو گئے، پھر پاکی اس کو نظر آئے، پھر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد اس کو جو خون نظر آئے گا وہ حیض کا نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا ہوگا، تو لہذا اس صورت میں قرات معتبر مانی جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 15 دن پہلے ہی اس کو پاکی نظر آ جائے اپنے ایام کے مطابق، پھر اس کے بعد 15 دن پہلے، یعنی 15 دن شروع سے 15 دن مکمل ہونے سے پہلے پھر دوبارہ خون نظر آ جائے، تو پھر اس صورت میں اس خون کو حائض مانا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں چونکہ اس نے اپنے آپ کو پاک سمجھ کر پڑھا تھا، اور فقہا کے یہاں ایک اصول ہے، العبرت فی العبادات بما فی ظن المکلف، کہ عبادات میں جو اعتبار ہوتا ہے آدمی کے ذن میں جو ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو لہذا اس قرات کو معتبر مانا جائے گا۔
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسلام کتنی عمر کے بعد روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں 4-5 سال کے بچوں کو روزہ رکھنے کی لوگ تلقین کرتے ہیں، برائے مہربانی جواب سے نوازے۔
شریعت میں جو انسان کی عمر بیان کی گئی ہے یا عمر کی تقسیم کی گئی ہے، وہ یہ تقسیم ہے کہ ایک ہوتا ہے سن تمیز، یعنی وہ عمر جس عمر میں بچے کو اچھے اور برے کی، یا کھانے کی چیز اور نجاست کی چیز میں بچہ فرق کر سکتا ہے، تو اس کو سن تمیز کہا جاتا ہے۔ اور سن تمیز کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ 7 سال یا 7 سال کے آس پاس اس کی عمر ہوتی ہے۔ بعض بچوں کو 5-6 سال میں وہ تمیز کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اور بعض بچوں کو وہ 7 سال لگ جاتے ہیں۔ اکثریت کے اعتبار سے فقہا نے 7 سال کی عمر لکھی ہے۔ اگر کوئی بچہ 4 یا 5 سال میں یہ تمیز کر دیتا ہے، سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کو روزے کی تلقین دی جا سکتی ہے۔
ایک وضاحت میں یہ بھی کرتا چلوں کہ اس سے پہلے، یعنی بہت ہی بچے چھوٹے ہیں اور ابھی تمیز کی عمر کو نہیں پہنچے اور ان کو زبردستی جو روزہ رکھواتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے بچوں پر ظلم معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور تمیز کی عمر کو بھی نہیں پہنچے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ تمیز کی عمر 7 سال یا بعض مرتبہ بعض بچوں کو اس سے پہلے، اور تمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ خود سے کھاتا ہو، خود سے پیتا ہو، اس سے استنجا یعنی پاکی حاصل کرتا ہو تو اس کو تمیز کہتے ہیں. اس لیے وقت سے پہلے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے, وقت ہونے کے بعد 7 سال کے بعد ان کو تلقین کی جائے اور اس کے بعد ان کو روزہ رکھنے کی ان کے اندر عادت رکھی جائے. اس کے بعد سوال ہے, زید کی بیوی حاملہ ہے, 8واں مہینہ چل رہا ہے, ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بڑا ایک آسان مسئلہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے, وہ روزہ چھوڑے گی اور بعد میں پھر اس روزے کی اس کو قضا کرنا ضروری ہے.
اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں ورنہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو اس عورت کے لیے اس فن کے ماہر ڈاکٹر کی بات مان کر روزہ چھوڑنا ضروری ہے, ورنہ اگر روزہ رکھ کر کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں تو خودکشی کے مترادف ہو جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان ہوگا, اس صورت میں عورت روزہ چھوڑے گی, قضا بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی, اور فدیہ تقریباً 550 گرام ہو جاتا ہے چاول ہمارے یہاں جو ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ چھوڑیں گی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑے گی, لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت صرف قضا کرے گی, فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی.
لاک ڈاؤن کے پیش نظر آج کل محتاجوں کو پیسے سے زیادہ اناج و غلے کی ضرورت ہے, تو ایسے میں ہم اپنی زکات کے پیسے سے ضرورت مندوں کی ضرورت کیا اناج و غلے سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
زکات کے سلسلے میں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ زکات درحقیقت ایک عبادت ہے, اور عبادت کو ہمیں اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے کہ جس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو لہذا زکات کے سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ زکات ہمارا مال جب نصاب کو پہنچ جاتا ہے, اور تو نصاب کو پہنچ کر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے, اس میں اگر پیسہ ہے سونا اور چاندی ہے تو 40واں حصہ فقراء کا حق ہے, تو فقراء کو ہم مالک بناتے ہیں. ایسی صورت میں راجح قول یا فتویٰ یہی ہے کہ انسان جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوا ہے اسی مال سے زکوٰۃ کو ادا کرے, لیکن اگر صورتحال مختلف ہو اور پیسہ فقراء و مساکین تک پہنچانا دشوار ہو, یا اگر پہنچا بھی دے تو فقراء و مساکین کو اس سے اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اناج دیتے ہیں تو فقراء کی ضرورت بھی پورا ہوتی ہو اور ان سے فقراء و مساکین کو خاطر خواہ فائدہ بھی ہوتا ہو, تو اس صورت میں مرجوح قول پر عمل کرتے ہوئے اناج اور غلہ دینے کی گنجائش ہوتی ہے, جس طرح سے کہ شوافے کے بعض فقہا اور احناف کے یہاں بھی یہی مسلک ہے.
ایک سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے وقت گھر میں تراویح ہو رہی ہے, حافظ گھر میں ہے, اقتداء یا مسبوق میں بہن ہے, تو وہ لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں جبکہ گھر کے سب افراد محرم ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گھر کے سب افراد محرم ہیں تو پھر وہ لقمہ دے سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم ہو تو پھر وہ لقمہ نہ دے. اس کے بعد سوال ہے, میں نے کرائے کے مکانات بنانے میں اپنی جمع پونجی ڈال دی لیکن ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا ہے, تو کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر کام ختم ہونے پر کرایہ دیتا ہوں اور اگر کام ختم ہونے پر کرایے پر دیتا ہوں تو ان پیسوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟
زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ زکوٰۃ مال تجارت پر ہوتی ہے یا زکوٰۃ سونے اور چاندی پر ہوتی ہے, مویشی اور جانوروں کا تو مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی پوری جمع پونجی کسی تعمیری کام میں لگا دیا اور اس کے پاس جو پیسہ اس نے لگا دیا اس لیے لگایا کہ اس سے کرایہ حاصل کرنا ہے, تو اس صورت میں اس تعمیری کام میں جو سرمایہ لگایا ہے اس سرمایے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ جب اس تعمیری کام سے جو کرایہ آ جائے گا وہ کرایہ نصاب کی بقدر پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکات واجب ہوگی. واضح رہے کہ تعمیری کام اس لیے ہو کہ کرائے پر دینے کے لیے ہو. اگر تعمیری کام اس لیے ہے کہ اس میں فلیٹ وغیرہ بنا کر بیچنے کے لیے ہے تو اس پوری عمارت کا حکم مال تجارت کے مطابق ہوگا, اور جب فلیٹ مکمل تیار ہو جائے گا اور بیچنے کے لائق ہو جائے گا اس وقت سے اس پر زکات شروع ہو جائے گی. اللہ اعلم بالصواب.
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کیا زکات رمضان میں ہی نکالنا فرض ہے یا دوسرے مہینے میں بھی نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے, اصل میں ہم کو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ زکات جو ہے رمضان کے مہینے میں ہی نکالنا چاہیے. یہ غلط فہمی ہے, درست نہیں ہے. زکات کے سلسلے میں شریعت نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ سال گزرنے کے بعد زکات واجب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شوال کو آپ کے پاس اتنا مال ہے جس سے آپ نصاب کے بقدر اگر آپ کے پاس مال ہے ایک شوال کو, تو آئندہ سال ایک شوال کو آپ پر زکات واجب ہوگی. تو رمضان کا اس میں اعتبار نہیں کہ رمضان میں ہی زکات نکالنا چاہیے, غلط فہمی ہے. سال مکمل ہونے پر زکات نکالنا فرض ہے. البتہ رمضان کے اندر اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات, سنت اور نفلی صدقات جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فقیروں اور محتاجوں کو تقسیم کریں, اس لیے کہ بہت بڑا اجر و ثواب اس پر بیان کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ رات میں سحر میں اٹھنے کی نیت سے سو گیا اور نیند کے غلبے کی وجہ سے وقت پر نہیں جاگ سکا, تو اس کے روزے کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے, اگر اس کی رات میں نیت ہے, اگر رات میں اس کی نیت تھی کہ وہ فرض روزہ رکھے گا تو پھر اس کو روزہ ہو جائے گا, وہ روزہ رکھے گا. لیکن اگر رات میں سوتے وقت اس کو فرض روزہ کل رکھنے کی نیت نہیں تھی اور وہ اذان فجر سے پہلے جاگ نہیں سکا, اٹھ نہیں سکا, تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا, اس کو پھر بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا. اصل اعتبار نیت کا ہے. اس کے بعد سوال ہے, عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد نامحرم عورت کو, اگر محرم عورت ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹ جاتا, لیکن اگر نامحرم عورت ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے اندر بیوی بھی شامل ہے. شوافی کے ہاں بیوی کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, البتہ احناف کے یہاں ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. فجر, اس کے بعد سوال ہے, فجر کی نماز حنفی امام کے پیچھے پڑھتے وقت دعائے قنوت پڑھنا ہے یا پھر کیا کریں؟ اگر آپ حنفی امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دعائے قنوت نہ پڑھیں, امام کی اقتداء کے اندر سجدے میں چلے جائیں. اس کے بعد سوال موصول ہوا ہے, مردوں اور عورتوں کی نمازوں میں کیا فرق ہے؟
مردوں اور عورتوں کی نمازوں میں احادیث مبارکہ میں کچھ فرق بیان کیے گئے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. اگر نماز میں جماعت میں پڑھ رہے ہوں اور مرد آگے ہوں اور پیچھے عورتیں ہوں اور امام کوئی غلطی کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مرد حضرات سبحان اللہ کہیں, اور اگر عورت جو پیچھے کڑی ہوئی ہیں تو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گی بلکہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں تھوڑی سی فرق حدیث میں بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے سجدے اور رکوع کے حالت میں بھی مرد اور عورت میں تھوڑا سا فرق ستر کے لحاظ سے کیا گیا ہے, کیونکہ اس لیے کہ عورت ستر کی علامت ہے, تو لہٰذا اگر عورت تنہا نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عورت ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر نامحرم کے دیکھنے کا گزرنے کا خطرہ ہو تو اس میں سجدے اور رکوع کے اندر تستر یعنی اپنے ستر کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے.
ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ساز اپنے اس داماد کو زکات دے سکتی ہے جو 3 سال سے لاکھوں کا قرضدار ہے, اور اس کی آمدنی تو زیادہ ہے لیکن چونکہ اس پر قرض ہے اس لیے وہ آہستہ آہستہ اپنا قرض ادا کر رہا ہے, اب بھی اس پر 4 سے 5 لاکھ کا قرض باقی ہے, تو کیا آپ ساز اپنے داماد کو زکات دے سکتی ہے یا نہیں؟
اس سوال کو تھوڑا سا وسیع کر دیتے ہیں, کیا اپنے رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے؟ جبکہ وہ رشتہ دار محتاج ہو یا جس پر جو زکوٰۃ کا مستحق بنتا ہو، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا جن کی کفالت اس پر واجب ہوتی ہے، مثلا بیوی، بچے، ماں باپ، جن کی کفالت یا جن کا نفقہ واجب ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. البتہ وہ رشتہ دار جن کی کفالت واجب نہیں ہوتی، جیسے اس مثال میں بیان کیا گیا، ساس ہے داماد کو دے رہی ہے، ساس پر داماد کا نفقہ واجب نہیں ہے، اسی طرح سے آپ کے وہ رشتہ دار جن کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہوتا اور وہ فقراء اور مساکین کے ذیل میں آتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو انہی کو دینا زیادہ اولا ہے، اس لیے کہ اس سے دوہرا اجر ملے گا، صدقے کا بھی یعنی زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا.
روزے کی حالت میں برش کرنے کا کیا حکم ہے؟
روزے کی حالت میں برش یا مسواک کرنے کا مسئلہ یہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی مشک کے جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. تو لہذا اسی لیے فقہاء شافعیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر زوال کے بعد اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنے سے جو وہ بو آ رہی تھی، جس بو کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، تو وہ بو ختم ہو جائے گی، اسی لیے مکروہ کہا ہے. دوسرا مسئلہ ہے برش کرنا. اگر برش کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسٹ لگاتے ہیں اور پیسٹ کے ذرات حلق کے اندر سے نیچے چلے جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پیسٹ کے ذرات حلق کے اندر سے نیچے نہ جائیں اور زوال سے پہلے ہوں تو اس میں بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، البتہ روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ایک سوال ابھی یہ موصول ہوا ہے کہ امام صاحب تراویح کی نماز پڑھاتے وقت تیسری رکعت کے لیے اگر کھڑے ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو یاد آ گیا تو فوراً وہ قعدے کے اندر ان کو بیٹھنا چاہیے اور پھر سلام سے پہلے سجدے سہو کرنا ان کے لیے سنت ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے، مقتدی حضرات جو ہیں ان کو اگر معلوم ہو کہ امام صاحب تراویح کے اندر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر وہ امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. اب ان کے لیے دو آپشن ہیں، وہ اب تحیات کے اندر بیٹھ کر امام صاحب کا انتظار کریں گے یا پھر امام صاحب سے نماز سے الگ ہونے کی نیت کر کے وہ سلام پھیریں گے. بہرحال جب آپ کو معلوم ہو کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو لقمہ دینا چاہیے. لقمہ دینے کے باوجود امام صاحب اگر کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اتحیات میں ہی بیٹھنا چاہیے. پھر ایک سوال یہ ہے، سینیٹائزر لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ آس پاس قریب کی چند مساجد ہے اور مسجد کی آواز ہم تک پہنچتی ہے جو کہ وقت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہے، بعض اوقات ایک منٹ تک کا فرق آ جاتا ہے، تو کس اذان پر قیاس کر کے روزہ افطار کرے اور کیا ایک منٹ بعد روزہ افطار کرنے سے روزے پر کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیے اصل میں افطار کے سلسلے میں یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اصل یہ ہے. اذان ہو، اذان دیر سے ہو، اذان وقت سے پہلے ہو، اس کا اعتبار نہیں. اصل میں وہ اعتبار اس کا ہے کہ سورج غروب ہو جائے. اور آج کل یہ چیز بہت آسان ہو گئی، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، گھڑیاں رہتی ہے، وقت مقرر رہتا ہے، تو آپ کے پاس جو وقت مقرر ہے اس وقت کو دیکھ کر اور اگر آپ کی گھڑی بالکل صحیح ہے اس کو دیکھ کر آپ افطار کریں. اگر اذان کے اندر غلطی ہو رہی ہے یعنی وقت سے پہلے اذان دی جا رہی ہے یا وقت کے بعد دی جا رہی ہے تو اس کا اعتبار نہ کریں. اپنے اگر آپ کے پاس ایسی گھڑی ہے جو بالکل صحیح وقت پر ہو اس کا اعتبار کرتے ہوئے وقت کو دیکھ کر آپ برابر اطمینان ہونے کے بعد افطار کریں. البتہ اگر کبھی غلطی سے تاخیر ہو جائے تو اس سے کچھ اثر نہیں پڑے گا، ایک منٹ دو منٹ تاخیر سے ہو جائے اثر نہیں پڑے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ افطار کے اندر بہت تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہی مسئلہ ہے سحری کے وقت کا، اس کے اندر بھی اصل میں صبح صادق اصل وقت ہے، تو اس میں بھی غلطی سے اذان پہلے دی، اذان بعد میں دی، اس کا کچھ اثر نہیں پڑے گا. آپ وقت کا برابر خیال رکھیں، صبح صادق کب ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، کتنے سیکنڈ پر ہو رہا ہے. آج کل یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہے، کوئی مشکل نہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس سے آپ آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ کیا کیکڑے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیکڑا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس سلسلے میں فقہائے شافعیہ کے ہاں مختلف آرا ہے. جو راجح جو رائے یہ ہے کہ وہ جانور یا وہ کیکڑا جو سمندر میں زندہ رہے اور سمندر کے باہر بھی زندہ رہتا ہے, زندہ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مسلسل ایک دو تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے خشکی پر, تو وہ جانور چونکہ پانی والا جانور نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کھا سکتے. البتہ وہ کیکڑا جسے سمندر کے باہر نکالتے ہی وہ ایک آدھ گھنٹے کے اندر وہ مر جاتا ہے یا وہ زندہ نہیں رہ سکتا, تو اس کیکڑے کو یا اس جانور کو کھا سکتے ہیں. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے وہ طہور ماؤہ والحل میتتہ, تو لہذا سمندر کے جانور ہونے کی وجہ سے اس کو کھایا جا سکتا ہے.
ایک سوال یہ ہے کہ رات میں سحر میں اٹھنے کی نیت سے سو گیا اور نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اکبر نہیں جا سکا تو اس کے روزے کی کیا صورت ہوگی؟ ابھی اس کا جواب تھوڑی دیر پہلے دیا جا چکا ہے. اگر رات میں نیت تھی روزہ رکھنے کی تو پھر اس کا روزہ ہوگا, اگر نیت نہیں تھی اور اذان کے بعد یعنی سحری کے وقت گزر جانے کے بعد وہ پھر جاگا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا. ایک اور سوال یہ ہے کہ مکے اور مدینے میں مثال جو 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے اس پر روشنی ڈالیے کہ ہم بھی 10 رکعت پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ہم کو تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت, اس میں ہرگز ہم کو لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اصل مسئلہ نہیں کہ اس پر لڑائی جھگڑے ہوں. ائمہ اربع اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کے قائل ہے کہ تراویح کی رکعت سنت 20 ہے, بعض حضرات 8 رکعت کے بھی قائل ہیں. بہرحال اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو, اللہ تعالیٰ جتنی ہم کو طاقت دے ہم اتنی رکعتیں پڑھیں. اگر 10 پڑھنا چاہیں تو 10 بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 رکعت پڑھنا چاہیں تو 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت پڑھنا چاہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے اس کے بعد, آج کل لاک ڈاؤن کے پیش نظر کاروبار پورا کا پورا بند ہے اور ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں, جو بھی پیسہ تھا وہ سب مال میں لگ گیا ہے اور مال بھی کافی سارا ادھار پر دیا ہوا ہے. ابھی حالات دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں جو پیسہ پھنسا ہوا ہے اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے, ایسے میں ہماری زکات کا کیا مسئلہ ہے؟
زکات کے سلسلے میں ایک بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ زکات کسی بھی مال پر بالخصوص سونا چاندی یا پیسے پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب ہمارے پاس نصاب کے بقدر یعنی 672 گرام چاندی یا 87 گرام سونے کی قیمت کے برابر پیسہ ہو, تو اس پر زکات واجب ہوتی ہے اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک سال اس میں گزر جائے. اگر ہمارے پاس مارکیٹ میں کوئی پیسہ پھنسا ہوا ہے اور وہ بقدر نصاب ہے تو ہم اس وقت زکات ادا کریں, اور ہمارے پاس اس وقت لکوڈ کیش نہیں ہے کہ جس سے ہم زکات ادا کر سکیں, تو ہم شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دین میں آسانی چاہتے ہیں, دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے, اور تو ہم اس وقت زکات ادا کریں گے جب ہمارے پاس لکوڈ کیش آ جائے گا اور ہم اس کے آنے کے بعد فوراً اس مال کی زکات ادا کریں گے اگر وہ بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو.
ایک سوال یہ ہے کہ 80 سال کا بوڑھا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے, تو بہت آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے اندر رکھی گئی ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی عمر کی بنا پر کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ چھوڑنے کی اس کے لیے گنجائش ہے, البتہ ہر روزے کے بدلے میں وہ کفارہ ادا کرے گا, اور ایک روزے کا کفارہ موجودہ زمانے کے حساب سے 525 گرام چاول یعنی جس شہر میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو نکالنا پڑے گا کفارے کے طور پر 525 گرام. ایک سوال یہ ہے, عجیب سوال ہے یہ, کہ شوہر اگر شافعی مسلک ہو تو بیوی کو کون سا مسلک اختیار کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں.
سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر کسی ایک مسلک سے متعلق ہے, مثلا شافعی مسلک کا ہے یا حنفی مسلک کا ہے یا مالکی مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے یا حنبلی مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے اور بیوی دوسرے مسلک پر عمل کرتی آ رہی ہے, یہ دیکھیے جو فقہا نے جو اپنے اجتہادات بیان کیے گئے پھر ان کے اجتہادات کو مدون کیا گیا تو یہ شریعت کے کو سمجھانے کے لیے کیا گیا, یہ کوئی الگ شریعت یا الگ دین نہیں ہے, تو لہذا شوہر اگر کسی مسلک سے متعلق ہے، بیوی کسی دوسرے مسلک سے متعلق ہے، تو اس کو اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرے، شوہر اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اس طرح سے مختلف مسالک تھے یا مختلف آراء پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، تو لہذا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک ذیل میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر بیوی مثلا شافعی ہے اور شوہر حنفی ہے، بیوی کے پاس زیورات ہیں اور جو زیورات وہ پہنتی ہے، تو لہذا بیوی اپنے مسلک کے مطابق، اپنے جو مسلک کے مطابق اگر زکات ادا کرنا ہے تو زکات ادا کرے گی، اور زکات ادا کرنا نہیں ہے تو اس کو زکات ادا نہیں کرے گی۔ اس کی ایک واضح مثال سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر دو افراد کہیں پر سفر پہ جا رہے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے اور قبلے کی سمت طے کرنی ہو، تو اور دونوں نے اپنے طور پر کوشش کی، کسی کے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھا سمجھ لیجئے، اور دونوں نے اپنے اپنے انداز سے آسمان میں یا پہاڑوں کی طرف دیکھ کر دونوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ طے کر لیا کہ قبلہ ایک جانب ہے، لیکن ایک شخص کا اجتہاد گیا مشرق کی جانب، دوسرے شخص نے سوچا اور اس نے کہا کہ نہیں قبلہ مغرب کی جانب ہے، تو شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس شخص کا گمان جس طرف ہے اس کا قبلہ وہی ہوگا، اسے دوسرے کے قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی زیورات کا مسئلہ ہے، اگر بیوی حنفی ہے تو ان کے یہاں زکات ادا کرنا واجب ہے تو وہ زکات ادا کرے گی، اور اگر بیوی شافعی ہے، شوہر حنفی ہے، تو اس کو زکات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
ایک وضاحت یہ بھی کرتا چلو کہ عام طور پر جس علاقے میں جس مسلک کے لوگوں کی اکثریت ہو، دوسرے اگر لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اکثریت کے اس اعتبار سے جو مسائل وہاں پر عام فہم ہیں اور جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں وہ اسی پر عمل کریں تاکہ انتشار نہ ہو۔ عام طور پر ہماری تاریخ کے اندر علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم لوگ اس نیت سے زیورات بناتے ہیں تاکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کر لیں تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آپ بچوں کی طرف سے اس کے زیورات بنا کر رکھتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، اور جب تک نصاب کو نہ پہنچے، اور جب تک نصاب کو نہ پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس نیت سے زیورات نہ بنائے جائے، یہ بہتر ہے، ورنہ بنانا ٹھیک ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نیت کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کیا حافظہ عورت اپنے 14 سے 18 سال کے لڑکوں کی امامت کر سکتی ہے، یعنی تراویح میں عورتوں کے پیچھے مردوں کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے پیچھے مرد حضرات نماز نہیں پڑھ سکتے، عورت امام نہیں ہو سکتی، امامت مردوں کے لیے ہے۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے، البتہ عورت کی امامت کر سکتی ہے۔
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ میرے پاس بینک میں کچھ رقم موجود ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میرے ذمے ایک بیٹا ہے، ایک نند ہے، ایسی صورت میں میرے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، اب خود سوچے آپ کی ضرورت سے زائد مال پر جب ایک سال گزر جاتا ہے اور وہ زائد مال بھی ایسا ہے کہ گویا کہ ایک اور سال کی کفالت سے ہو جاتی ہے، اگر آپ زکوٰۃ کے نصاب کو پورا دیکھیں گے تو تقریباً ایک آدمی کا ایک سال کا خرچہ اس سے ادا ہو جاتا ہے، اس پر ایک سال گزرنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو سوال کیا گیا ہے کہ بینک میں رقم موجود ہے اور نصاب کو پہنچ گئی ہے، یعنی 672 گرام چاندی کی قیمت یا 87 گرام سونے کی قیمت ہے، تو آپ کی ضرورت، آپ کے بیٹے کی ضرورت کے بعد اگر اس وہ قیمت بقدر نصاب ہی رہی پورے سال، تو اس مال پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، وہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5%۔ اب اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے، نند ہے، اگر نند کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ فقیر یا مسکین کے ذیل میں آ جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے یا اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اسے بھی دے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو دوہرا اجر بھی مل سکتا ہے۔
ایک سوال یہ ہے کہ تراویح یا فرض نماز میں دوسرا آدمی، یعنی جو نماز میں شامل نہیں ہے، وہ لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں؟
اگر امام صاحب نے قراءت میں کوئی غلطی کر دی. ایک تو قرات فرض قرات ہے یعنی سورہ فاتحہ کی قرات ہے، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے تو امام خود بخود جو ہے اس کی اصلاح کر سکتا ہے، یا سنت قرات ہے یعنی فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کی قرات ہے، یا تراویح میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کی قرات ہے، تو اس وقت امام کے لیے اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے اور امام غلطی کرتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، تو پیچھے لقمہ دینے والے کے لیے، اگر لقمہ دینے والا نماز کے اندر ہے تو انہیں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ تلاوت کی بھی نیت کرے اور لقمے کی بھی نیت کرے اور پھر لقمہ دے دے، صرف لقمے کی نیت سے لقمہ نہ دے. اور اگر کوئی نماز سے باہر ہے اور اس نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے اس کا لقمہ لے لیا تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اس وقت جبکہ امام صاحب کو خود سے احساس ہو کہ وہ غلطی اس نے کی تھی. اور اگر یہ ہے کہ امام صاحب نے صرف اسی کے لقمے پر اکتفا کر لیا تو فقہاء کرام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے.
ماشاءاللہ مستقل سوالات موصول ہو رہے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کر رہے ہیں ان سوالات کو اور اس کے جوابات کو. ابھی یہ سوال موصول ہوا ہے کہ اگر عورت کے اوپر ایک سال پہلے یا دو سال پہلے چھوڑے ہوئے فرض روزے قضا یعنی حیض کی وجہ سے ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے اگر روزے چھوٹ جائیں حیض کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری وجہ سے، اس کو کوشش کرنی چاہیے آئندہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان قضا روزوں کو وہ مکمل کرے، یہ کوشش ہونی چاہیے. اس لیے کہ فرض روزے ہیں، ان کی قضا ضروری ہوتی ہے، اس لیے آئندہ رمضان سے پہلے ان روزوں کو وہ مکمل کر لے. لیکن اگر ایک رمضان گزر جائے، ایک سال گزر جائے، دو سال گزر جائے اور انہوں نے روزوں کو قضا مکمل نہیں کی ہے تو اب ایک سال گزرنے کے بعد ایک روزے کے ساتھ ایک فدیہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا، دو سال گزر جائے تو ایک روزے کے ساتھ دو فدیہ واجب ہو جائے گا، تین سال گزر جائے تو ایک روزے کے ساتھ تین فدیہ واجب ہو جائے گا. تو جتنے سال بڑھتے جائیں گے اتنے فدیے زیادہ واجب ہوتے جائیں گے، اس لیے ایک فدیہ وہی جس کی مقدار ابھی بیان کی گئی تھی 525 گرام. تو اس اعتبار سے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے کسی عورت کی ایک دن کا روزہ چھوٹ جائے اور ایک سال گزر جائے تو اب آئندہ سال وہ ایک روزہ کی قضا کرے گی اور اس کے ساتھ ایک فدیہ بھی ادا کرے گی، دو سال گزر جائے تو دو، تین سال گزر جائے تو تین، اس طرح ہی مسئلہ ہے. کیا اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہ ملے تو کیا وہ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کر سکتا ہے؟ اسی طرح بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہے؟
اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ شافعیہ کے یہاں بلکہ جمہور فقہا کے یہاں اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو. اب مسجد کے اندر آپ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف یعنی اعتکاف کی طرح کی کیفیت، اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کے لیے کسی خاص مخصوص جگہ پر بیٹھنا، اس کو ہم لغتاً تو اعتکاف کہہ سکتے ہیں لیکن شریعت میں جس کو اعتکاف کہا گیا ہے وہ اعتکاف کی تعریف میں نہیں آتا، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے فقہا کے نزدیک، تو لہذا اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. اس صورت میں آپ کیا کریں گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ اس صورت میں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ملتی ہے متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب انہیں مکے میں لوگوں نے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے ہی ایک کونے کو مسجد بنایا تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو لہذا لغوی اعتکاف یعنی شرعی اعتکاف نہیں، لغوی اعتکاف کے اعتبار سے اگر کوئی اپنے گھر میں کوئی خاص چھوٹا سا کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور اس میں عبادت کرتا ہے تو اس کو بھی اسی کی طرح ثواب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملے گا، لیکن اسے ہم شرعی اصطلاح میں اعتکاف نہیں کہہ سکتے، البتہ نیک اور سنت عمل ضرور کہہ سکتے ہیں.
تراویح اور ختم قرآن کے موقع پر دعا کا کیا حکم ہے؟
تراویح کے بعد یا قرآن مجید کو مکمل ہونے کے بعد، صرف تراویح میں نہیں بلکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کو ختم نہیں دور مکمل ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے مکمل ہونے کے بعد ایک قبول دعا ہوتی ہے، تو لہذا سنت اور مستحب یہ ہے بلکہ ہماری ضرورت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم قرآن مجید جب بھی مکمل کر لیں, چاہے انفرادی طور پر کریں یا اجتماعی طور پر کریں, تو اس کے فوراً بعد دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو لہذا اسی دعا کو ہم اجتماعی شکل دیتے ہیں, تو یہ نہ تو تراویح کا حصہ ہے اور نہ تو نماز کا حصہ ہے. چونکہ دعا قبول ہو جاتی ہے اس نیت سے اگر ہم دعا کرتے ہیں, چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, تو لہذا یہ ایک اچھا عمل ہے. اور یہ لیکن یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ کسی عبادت کا جز نہیں ہے, بلکہ ایک زائد طور پر چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہے, اس کو کیا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک مسنون شے ہے.
اور اس طرح یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی اجتماعی شکل میں کرے یا انفرادی شکل میں کرے, کوئی اجتماعی شکل دین کا بہرحال حصہ نہیں ہے فرض نماز کے بعد, تو اس کو آپ جائز سمجھ کر کرے تو ٹھیک چیز ٹھیک ہے. اسی طرح یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی انفرادی دعا کرے, لیکن عام طور پر اجتماعی دعا کا چلن اس لیے عام ہو گیا ہے کہ ایک انتظامی چیز ہے. یعنی عام طور پر لوگ اس کے بہانے ذکر و اذکار کرتے ہیں, اپنے مکمل کرتے ہیں, اور مسجد کے اندر جو سنت نماز پڑھنی چاہیے اس پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک انتظامی طور پر لوگوں نے اس کو لاگو کیا, باقی کوئی یہ ضروری چیز بالکل نہیں ہے. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ نابالغ بچی بال کاٹنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے.
دیکھیے, اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت دی اور عورتوں کو اللہ نے چوٹیوں کے ذریعے زینت دی. بچیوں کے جس طرح سے آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ بچوں کو 7 سال یا سن تمیز کے بعد سے ہی انہیں شرعی احکامات کا عادی بنانا چاہیے. اگر کوئی بچیوں کے بال کاٹتا ہے اس طور پر کہ بچوں کے مشابہ ہو جائے, تو اس طرح سے کاٹنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ بچے مکلف نہیں ہوتے تو ان کو اس پر گناہ نہیں ہوتا, لیکن ولی الامر یعنی بچے کو جو سرپرست ہیں, ان کو شریعت نے ترغیب دی ہے کہ وہ اس طرح سے بچوں کے عادی نہ بنائے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ہونے کے بعد پھر وہ اس طرح سے اپنی شکلیں بنائیں جو مردوں کے مشابہ ہو.
ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ گھر میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کو جو نامحرم ہیں, تو ان سے پردہ کرنے کا کیا حکم ہے اور اس سلسلے میں کیا شریعت کی رہنمائی ہے. تو دیکھیے, گھر میں اگر ایسے افراد ساتھ میں رہتے ہوں تو جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک ہم پردہ کر سکتے ہوں, وہاں تک ہم کو پردے کا خیال رکھنا چاہیے, اہتمام رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اگر کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہے تو اللہ سے ہم کو معافی بھی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ ایک ایسا مرض ہے جو آہستہ آہستہ عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس غلطی کو معاف فرمائے. اس کے بعد ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز میں غلطی سے اردو زبان میں دعا کرے تو
سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں غلطی سے اردو زبان سے الفاظ نکل گئے. دیکھیے, نماز ایک تو عبادت کی چیز ہے, چاہے فرض ہو یا نفل نماز ہو, وہ ایک تعبدی چیز ہے. نماز میں غیر عربی میں بھی مخاطب کے انداز میں, گفتگو والے انداز میں آپ بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص اس کی زبان سے جہلن یعنی انجانے میں بھول کر یا اسے معلوم نہیں تھا اور اس نے اس کی زبان سے اردو کلمات نکل گئے, تو ہمارے یہاں حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیث ذوالیدین. اس میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا تھا, پھر آپ مسجد کی طرف دروازے کی طرف گئے, پھر واپس آ گئے, ذوالیدین نے کچھ سوالات کیے کہ نماز کم ہو گئی یا نہیں ہے, اس پوری حدیث میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ کلمات 33 کلمات تھے. اگر کوئی شخص انجانے میں یا بھولے سے اس کی زبان سے کلمات نکلے اور وہ 33 حروف سے کم تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 33 حروف سے زائد ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی.
ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے, تو وہ زمین پر بیٹھے گا یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے, اگر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو پھر اس کو سجدہ نہیں ملے گا. تو زمین پر اگر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو زمین پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں, تکلیف اتنی سخت ہو, تو پھر وہ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ کرسی صف کا اعتبار کرسی کے اندر کہاں سے ہوگا, یعنی جہاں پر آدمی کھڑا ہوتا ہے کرسی کے اندر بیٹھتا ہے جہاں پر اس کے پیر ہوتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا یا پھر کرسی کے آخری حصے کا اعتبار ہوگا؟
اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا جو اعتبار ہوگا اس کے جسم کا اعتبار ہوگا, کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کندھے سے کندھا ملائیں اور پیروں سے پیر ملائیں. اگر وہ پیروں سے پیر ملاتا ہے تو پچھلے والی صف کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, وہاں پر صف بگڑ جاتی ہے. تو لہٰذا حدیث میں چونکہ کندھے سے کندھا ملانے کا بھی حکم ہے, اگر اس کا کندھا دوسرے کندھے سے مل جاتا ہے تو وہ صف کا اعتبار اسی سے کیا جا سکتا ہے.
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے, لیکن اس بات کا احتیاط, اس بات کا خیال رہے کہ نہاتے وقت پانی منہ کے اندر سے, ناک کے اندر سے, کانوں کے اندر سے, پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. اس لیے کہ اگر پانی پیٹ کے اندر چلا جائے گا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سلسلے میں احتیاط رکھے. وقت سے پہلے کیا زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں, تو اس لیے دو مہینے یا تین پہلے ہی, اگر تین مہینے پہلے ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا واجب ہونا, ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کے واجب الادا ہونا, دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب ہم نصاب کے مالک ہوتے ہیں تو ہم پر زکوٰۃ, ہم زکوٰۃ دینے کے مستحق ہوتے ہیں, ہم زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں. البتہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب اس مال پر ایک سال گزر جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایک سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, البتہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ سال کے آخر تک زکوٰۃ اس کے پاس جو مال ہے وہ بقدر نصاب رہے.
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہم کو ہدیہ بھیجتا ہے تو کیا اس ہدیہ کو ہم قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کو ہم نے صدقہ نافلہ یا زکوٰۃ دے دیا اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں ہدیہ کے طور پر دیتا ہے تو ہمیں اس ہدیہ کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کو اس نیت سے زکوٰۃ یا صدقہ نہ دے کہ وہ ہمیں واپس دے دے گا. اس نیت سے یا اس ارادے سے اگر کوئی ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں, یہ ہمارے اخلاقیات کے خلاف ہے. اور چونکہ شریعت کے بعض احکامات ظاہری ہوتے ہیں اور بعض احکامات جو ہے وہ, اور اصل جو احکامات ہوتے ہیں اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے, تو لہذا اس طرح سے نیت نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے یا صدقات دینے والے ہوں. البتہ اگر ہم نے اپنی اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, زکوٰۃ کی نیت سے ہم نے کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا اور پھر وہ ہمیں ہدیے کے طور پر کچھ دے رہا ہے تو ہمیں وہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا, جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندھی تھی, لوگ انہیں زکوٰۃ دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے تھے اور اس کے گھر سے کھانا وغیرہ کھاتے تھے, تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ تو ہمیں صدقے کے طور پر ملا ہے, زکوٰۃ کے طور پر ملا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ تو تمہارے لیے تھا, ہم تو تمہارے گھر کے مہمان ہیں, تمہارے مہمان بن کر گئے ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ ہدیہ ہے. تو لہذا ہدیہ لینا جائز ہے, البتہ اس بات کا خیال رہے کہ ہم اس لیے زکوٰۃ دینے والے نہ بنے کہ وہ ہمیں ہدیتاً کوئی چیز دے دے.
سوال یہ موصول ہوا ہے کہ میں نے فروغ کرنے کی نیت سے گھر اور ایک زمین خریدی, لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود وہ چیز فروغ نہیں ہو رہی ہے, تو کیا صرف تجارت کی نیت کی وجہ سے ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟
اگر کسی نے جائیداد یا فلیٹس یا زمین یا گاڑیاں اس نیت سے خریدتا ہے کہ ہم اسے بیچیں گے, تو گویا کہ یہ جائیداد، یہ فلیٹس یا یہ زمین، یہ گاڑیاں، یہ مال تجارت ہو جاتی ہیں۔ تو سال کے گزرنے کے بعد ان چیزوں کی قیمت، اس سال کے آخر میں جو قیمت ہے، وہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی آدمی نے کوئی جگہ خریدی، کوئی فلیٹ خریدا، اور اسے لگ رہا ہے کہ اب فلیٹ جو ہے کوئی خرید نہیں رہا ہے، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اس کو ابھی بیچیں گے نہیں، ہمارے بچوں کے کام آ جائے گا، تو پھر اگر اس طرح سے نیت کرتا ہے، پھر وہ مال مال تجارت نہیں ہوگا، اس نیت کے بعد سے پھر اس فلیٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کے ساتھ برتیں۔ آپ اگر آپ نے ابھی نیت کی ہے تو اس ایک سال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں، پھر اس کے بعد نیت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نیت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا آپ نے جس وقت سے نیت کر لی کہ یہ ہم ادخار کے لیے رکھ رہے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں، تو مال تجارت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔
اسی سے متصل ایک سوال ہے کہ اگر کوئی چیز اس نیت سے خریدے کہ نفع ملے تو بیچ دوں گا، ورنہ رکھے رہوں گا، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟
جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ نفع ملے تو بیچوں گا، تو یہ گویا کہ مال مال تجارت ہو گیا، تو مال تجارت ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر آدمی یہ نیت کرے کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں، تبھی وہ مال مال تجارت کی حیثیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔
میرے پاس بینک میں 20 لاکھ روپے نقدی موجود ہے اور میرا کاروبار 40 لاکھ کا ہے، تو ان دونوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟
اگر کسی کے پاس بینک میں 20 لاکھ روپے جیسے بیان کیا گیا ہے، اور اس 20 لاکھ پر ایک سال گزر گیا ہے، تو اس 20 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ ہے پیسے کی زکوٰۃ۔ اور اگر کسی نے تجارت میں انویسٹ کیا ہے اور اس کی جو تجارتی لاگت ہے وہ 40 لاکھ کی ہے، اور 40 لاکھ کیسے ہوگی کہ سال کے آخر میں جو تجارت کا مال ہے وہ 40 لاکھ کا ہے، تو پھر اس 40 لاکھ کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کل ملا کر وہ 60 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ 20 لاکھ کا سال پیسے کے اعتبار سے ہوگا اور 40 لاکھ کا سال مال تجارت کے اعتبار سے ہوگا۔
درمیان میں ناظرین کو ہم یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے فقہ شافعی سوالات و جوابات کے واٹس اپ گروپ ہیں، جس میں تقریباً روزانہ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات سے بھی شامل ہیں کہ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس گروپ میں شامل ہو، ان نمبرات پر آپ رابطہ کر کے ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 9036253909 ایک نمبر، اور دوسرا نمبر 9916131111، تو ان دو نمبرات کے ذریعے آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سالوں سے اسٹاک میں پڑے ہوئے مال میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سوال موصول ہوا ہے، میں نے زیورات استعمال کی نیت سے رکھے تھے لیکن بازار میں ان کے لوٹنے کے ڈر سے پہن نہ سکی، تو کیا ان زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟
زکوٰۃ کے، خصوصاً زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں چند باتیں ہونی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن اور حدیث میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کا نصاب دونوں کا متعین ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کا دانت ٹوٹا تھا تو اس نے سونے کا دانت لگایا تھا، اسی طرح سے شمائل ترمذی کے حدیث میں ایک صحابی کا ناک ٹوٹا تھا تو اس نے سونے کی ناک لگائی تھی یا سونے کا استعمال ناک میں کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس دانت کی یا اس ناک کی زکوٰۃ لی گئی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر سونے اور چاندی کے پلیٹ یا زیورات ایسے ہیں جو حرام ہے، مثلا مرد کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس میں امت کا اتفاق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیورات جس کے استعمال کو شریعت نے مباح قرار دیا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے سونا استعمال کے لیے رکھے تھے لیکن بعض دوسرے اندیشے کی بنیاد پر یا بازار میں لوٹنے کا خطرہ ہے یا وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے وہ پہن نہیں رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ حدیث میں عبداللہ ابن عمر کی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کسی کو پہننے کے لیے دیا جائے. تو لہٰذا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اچھا یہ ہے کہ اس کے بدلے کچھ صدقات و خیرات کرتے رہیں تاکہ اختلاف سے بچ جائے. البتہ ایک بات اس میں ذہن میں رکھیں کہ اگر زیور حد اسراف تک ہے, حد اسراف کو فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایک ہی زیور اتنا بڑا ہو کہ نصاب کے بقدر ہو جائے تو پھر وہ فقہا نے اس کو حد اسراف بیان کیا ہے. تو لہذا حد اسراف ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جس طرح سے کہ فقہا کرام نے بیان کیا ہے.
کیا مقروض پر بھی قرض لی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اور اگر کوئی ہمارا قرض واپس نہ کر رہا تو اس پر زکوٰۃ کیا حکم ہے؟ یہ دو سوال الگ الگ ہیں.
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کیا مقروض پر, مثلا میں کسی کا قرض دار ہوں, میں نے کسی سے قرض لے لیا ہے, کسی سے میں نے 2 لاکھ یا 3 لاکھ قرض لے لیا ہے, تو کیا میں اس 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے میں نے کسی کو قرض دیا تھا اور وہ قرض کیا اس قرض پر میں نے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دے دیا تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب آسانی سے اور سمپل انداز میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ ہم جب سال کے آخر میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. ہمارے پاس مثلاً 2 لاکھ روپے ہیں تو ہم اس 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے, ہم نے مثلاً کسی کو ہم نے زید کو 1 لاکھ روپے قرض کے طور پر دیا ہے تو ہماری کل ملکیت کتنی ہوئی, 2 لاکھ ہمارے پیسے اور 1 لاکھ جو ہم نے قرض دیے ہیں وہ ہم اس کے مالک ہیں, وہ ہمیں دینے والا ہے. تو لہذا ہم 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن ہم نے 1 لاکھ روپے کسی کو قرض کے طور پر دے دیے لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ اب وہ قرض ہمیں واپس نہیں دے سکتا, تو ایسی صورت میں ہم صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے. البتہ وہ جو 1 لاکھ روپے قرض ہم نے دیا تھا اگر کسی زمانے میں آ جائے تو اس وقت ہم 1 سال کی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مقروض ہیں, تو مقروض ہے تو ہمیں صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو بیلنس ہے اس بیلنس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, جو مقروض جو قیمت ہے اس کو اضافہ کرنا نہیں ہے. مثلا میرے پاس جو ہے اگر 2 لاکھ روپے ہیں اور 50,000 روپے میں نے قرض کے طور پر لیے تھے تو مجھے تو یہ کرنا چاہیے کہ سال گزرنے سے پہلے پہلے 50,000 روپے جس کو میں دینے والا ہوں اس کو دے دوں, اور پھر جو میرے پاس 1.5 لاکھ روپے بچیں گے اس 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کروں. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور سال گزر گیا تو اس صورت میں مجھے مکمل 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی.
ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے, تو کیا اگر کوئی مسجد جائے تو پھر دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے قاضی صاحب کی طرف سے بھی ذمہ دار حضرات کی طرف سے بھی مسجد جانے سے روکا گیا ہے تو مسجد نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ قاضی کا حکم جس علاقے میں امیر ہو وہاں امیر کا حکم, اور اگر امیر نہ ہو خلیفہ نہ ہو تو پھر وہاں قاضی کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے. اس لیے جن حضرات کو روکا گیا ہے جانے سے وہ مسجد میں ان کو نہیں جانا چاہیے. باقی جو حضرات متعین کیے گئے ہیں 2-4 افراد ہر مسجد میں کہ وہ نماز مسجد میں پڑھے تاکہ مسجد آباد رہے تو وہ حضرات مسجد میں جا سکتے ہیں.
ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ ایک پلاٹ سیل کیا 6 مہینے پہلے اور آدھی قیمت جو ہے پہنچ چکی ہے اور آدھی قیمت پہنچنا بھی باقی ہے. مثلا میں آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں, اگر کسی نے ایک پلاٹ کو بیچا 10 لاکھ میں اور 5 لاکھ روپے اسے موصول ہو چکے ہیں تو اور 5 لاکھ روپے ابھی آنے باقی ہے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. مثلا میں نے چیز کو بیچا اور میں نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کے اندر 5 لاکھ روپے دینی ہے اور بقیہ 5 لاکھ جو ہے وہ 3 سال تک آپ کو ادا کرنے کا وقت ہے, تو جو جتنے پیسے ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں تو ہم اس کے مالک ہو گئے, اتنے پیسوں کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور جتنے پیسوں کی مدت ہم نے 3 سال کی رکھی ہے تو 3 سال کے بعد ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں, یا تو ہم جب وہ قیمت ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس وقت سے ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے، یا پھر یہ کہ تین سال کی چونکہ ہم نے مدت رکھی ہے، تین سال کے بعد یہ مانا جائے گا کہ وہ قیمت پھر ہم اس کے مالک ہیں، اور تین سال گزرنے کے بعد مکمل قیمت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس سے پہلے نہیں.
سامعین، بہت سے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں جن کی جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں، اس لیے ان حضرات سے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ بعد میں آپ کو اس کی آڈیو موصول کی جائے گی، تو اس آڈیو کے اندر آپ کو تمام سوالات کے جوابات آپ سن سکیں گے. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے ابھی کہ میں نے دکان کے لیے مال آرڈر کیا اور ابھی مال ابھی تک میرے پاس نہ پہنچا ہو تو کیا اس مال پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اگر مال آپ کے پاس نہیں پہنچا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اقتداء درست ہونے کے لیے، امام کی اقتداء درست ہونے کے لیے ایک صف سے دوسرے صف تک کتنے فاصلے کی گنجائش ہے؟ یعنی اگر امام مسجد میں، یعنی امام اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہو تو کیا اس کے بالکل متصل گھر میں عورتوں یا مردوں کے لیے اس کی اقتداء درست ہوگی یا نہیں؟
اچھا، یہ سوال چونکہ جو حضرات ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسجد سے متصلن گھر ہوئے ہیں، تو ان کی اقتداء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے دروازے کھلے ہیں اور جو مسجد کے اطراف گھر ہیں، بالخصوص جو محلے کے مسجد ہے، سلطانی مسجد ہے یا اس طرح کی جو مسجدیں ہیں، ان کے سامنے جو گھر ہیں اگر وہ اپنا دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ کھول کر اس طرف نماز پڑھتے ہیں، اس طور پر کہ امام کی نقل و حرکت اسے معلوم ہوتی ہے یا تو آواز کے ذریعے یا تو دیکھ کر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام تک پہنچنے میں کسی کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی دروازہ بند نہ ہو، مسجد کا دروازہ ہو یا پھر اپنے گھر کا دروازہ بند نہ ہو، دو شکلیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے بیچ میں 300 گز کا فاصلہ نہ ہو، چونکہ فقہائے کرام نے 300 گز کے فاصلے کو ایک مقدار متعین کیا ہے جو مسجد کے باہر ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مسجد کے امام کی اقتداء میں آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، مسجد کا دروازہ کھلا ہو، اور آپ سے مسجد میں پہنچنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور امام اور آپ کے درمیان یا آخری صف اور آپ کے درمیان اتنا لمبا، اس سے زیادہ لمبا، 300 گز سے زیادہ لمبا فاصلہ نہ ہو، تب اس صورت میں اقتداء صحیح ہے، البتہ کراہت سے خالی نہیں ہے.
300 گز کی جو بات کی گئی ہے اس میں تقریباً موجودہ زمانے کے حساب سے 300 سے 400 فٹ. ایک سوال آیا ہے کہ امام کے لیے کیا شرائط ضروری ہے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو پرسنل دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی تھا، اس کا بھی جواب پرسنل بھیج دیا جائے گا. تو سامعین، اسی پر ہمارا وقت چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہی ہمارے اس پروگرام کو ہم ختم کریں. تو وقت کی کمی کے باعث 2-3 سوالات کے جوابات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ پرسنل آپ تک پہنچائے جائیں گے. تو اسی پر ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور ہمارے مہمان مکرم مولانا شافی صاحب ندوی مدد اللہ کے ہم مشکور ہیں، فکر و خبر کی طرف سے بھی، اسلامی افکار کی طرف سے بھی، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہماری اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ یہاں حاضر ہوئے. ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا یہ تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو یہ لائے آن لائن سوالات کی نشست تھی جس کو آپ سماعت کر رہے تھے آڈیو کی شکل میں، فکر و خبر اور اسلامی افکار کی طرف سے، اور انشاءاللہ اس کی مکمل آڈیو آپ کی خدمت میں گروپ کے اندر ارسال بھی کی جائے گی. تو اسی پر ہم آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.